سیرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں سے آج ہم جو اہم واقعہ کریں گے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو آپ یوم الفرقان کہہ دیں تو بھی بات سمجھ آ جائے گی، اور اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ کہیں تو بھی سمجھ آئے گا۔ پیچھے ہم تھوڑا سا تذکرہ کر چکے کہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیلنجز پیش تھے اور آپ نے ان کو کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیل کیا، اور یہاں تھوڑا سا غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اپنے گھر بار تو وہیں چھوڑ آئے، کاروبار چلتے ہوئے چھوڑ کے آگئے، کیونکہ انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ ان چیزوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں نے ان کے کاروبار، ان کی زمینوں اور ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، گھر خالی تو رہتے بھی نہیں، اور ان کو تو غصہ بھی یہ بہت تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بچ کے کیسے چلے گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کا مال ان کے کام آنے لگا، اور اسی طرح سے کچھ مال تجارت لے کر قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی سارا مال جو تھا وہ مسلمانوں ہی کا تھا، لیکن جاتے ہوئے تو مسلمان ان کو نہ مل سکے۔ جب یہ قافلہ شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو اللہ کے نبی نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی طرف روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی حورہ نام کے مقام پر گئے، وہاں رہے۔ اس قافلے کے جو لیڈر تھے وہ ابو سفیان تھے۔ جب وہاں سے گزرا تو یہ لوگ واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ قافلہ ہمارے قریب ہے۔ یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیدار مغز لیڈر ہونا بھی ثابت ہوگا۔ بعض سب ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیندار بڑے بھولے بھالے، باتوں میں آنے والے، سیدھے سادے بیچارے، اور پھر ہم کہتے ہیں وہ تو بیچارے بڑے ایسے ہیں۔ دین کا یہ کوئی بھی معیار نہیں ہے کہ کوئی بھولا بھالا بدھو باتوں میں آنے والا ہو، اس کو تو ہوش ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس بیچارے کو تو اپنی ہوش نہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ دین نہیں ہے۔ ایک اسٹرانگ لیڈر حالات پر کڑی نظر رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی انہی لوگوں میں سے تھے۔ اس قافلے میں بہت زیادہ مال تھا، 1000 اونٹ تھے کم از کم، جن پر 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بھی تھا۔ آج کل تو کوئی اتنے سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جتنا کہ اس دور میں تھا، اور حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے۔ مدینہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ اپنا مال جو کہ ان کا پیچھے رہ گیا تھا اس کو حاصل کر سکیں، اور اس وقت اگر مسلمان یہ مال حاصل کر لیتے تو اس سے مکہ والوں کی قوت بھی ٹوٹتی۔ ظاہری بات ہے کہ اتنا ان کو اکنامیکلی جو پرابلم ہوتا تو اس سے مسلمانوں کے خلاف ان کے جو مال لگتے تھے اور جو کوششیں تھیں اس میں کمی آ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ یہ قریش کا قافلہ مال لے کر آ رہا ہے، نکل چلو، اور اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے غنیمت کے طور پر حوالے کر دے تمہارے، یعنی خوشخبری بھی دے دی گئی۔ لیکن یہ کوئی اتنا اہم میٹر نہیں سمجھا گیا، نہ یہ تھا کہ کوئی ضرور جائیں، فرض کفایہ ہے، جو جاتا ہے تو چلا جائے، لوگوں کی رغبت تھی، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کوئی امید تھی کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ لہٰذا ہر بندہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا تھا اس کو جانے کے نہیں۔ اس وقت تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی پرزور قسم کی ٹکر ہوگی۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام مدینہ میں رہ گئے۔ ان کا خیال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ سفر پچھلی مہمات کی طرح سے ہوگا، اور نہ کوئی شریک ہو تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قافلے کو روکنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 313، 314 یا 317 افراد تھے، 82، 83 یا 86 مہاجر تھے، اور بقیہ انصار تھے، اور انصار میں 61 قبیلہ دوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قبیلہ خزرج دولت مند قبیلہ تھا، اوس قبیلہ تھوڑا نسبتاً کمزور قبیلہ تھا، لیکن مہاجرین سے زیادہ تعداد تھی انصار کی۔ کوئی غزوے کا اہتمام نہیں، کوئی تیاری نہیں، پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس اور دوسرا مقداد بن اسود کندی کے پاس تھا۔ 70 اونٹ تھے، 70، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 لوگ باری باری سوار ہوتے۔ ایک اونٹ پر اللہ کے نبی حضرت علی اور مرثد بن مرثد سوار تھے، تینوں باری باری اس پر سوار ہوتے۔ کیا قافلے کی شان ہوگی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مدینہ کا انتظام اور نمازوں کی امامت آپ نے ابن ام مکتوم کے حوالے کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پر پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنظر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیجا. یہاں سے عمل کی بات کہ جب بھی لیڈر خود کہیں ہو تو پیچھے کسی ایک کو بڑا بنا کے جائے, ورنہ تو لیڈر کے جاتے سب بڑے بن جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کیا کہ لشکر کی تنظیم اس طرح کی کہ ایک حصہ مہاجرین کا بنایا اور ایک انصار کا, جیسے دو گروپس بنا دیے. مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کو دیا, اور جو جنرل کمان تھی اس کا پرچم جو تھا وہ سفید تھا, جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. دائیں طرف جو گروہ تھا جس کو میمنہ کہتے ہیں, ان کے بڑے حضرت زبیر بن عوام مقرر کیے گئے, اور میسرہ جو کہ بائیں طرف والے گروہ ہوتا ہے اس کے لیڈر یا ان کے آپ کہہ لیجئے کہ امیر جو تھے وہ مقداد بن اسود بنائے گئے. پورے لشکر میں یہی دو بڑے لوگ تھے, باقی سب عمر میں چھوٹے تھے. اسی طرح کچھ اور لوگوں کو کچھ کام دیے گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان جو تھی سنبھال لی. یہ ہے مسلم لشکر, یہ ہے تیاریاں. آج کتنے پہلے پلان ہوتے ہیں, کتنے اندیشے آتے ہیں, کتنے وسوسے. ذرا آج کے حالات پہ لے کے دیکھیے, مسلمانوں کا کوئی ایسا معاملہ ہو پہلے سوچتے ہیں کون مدد دے گا, کس کی سپورٹ حاصل ہے, کون ہتھیار دے گا, کون ہمیں اپنی نیوکلیئر انرجی دے گا. نہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. جب اسلام پہ کوئی حرف آتا ہے تو اس وقت تھوڑے بھی ہوں تو چل پڑیں, اللہ کی مدد ہوگی تو وہ تھوڑے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. بہت نامکمل سا لشکر تھا, اللہ کے نبی ان کو لے کر نکلے تو مدینہ کے دھانے سے نکل کر مکہ جانے والی راہ پر چلتے ہوئے بیر روحہ تک پہنچے. آج بھی یہاں یہ جگہ موجود ہے. پھر وہاں سے آگے بڑھے, مکہ کا راستہ بائیں طرف چھوڑ دیا اور راستہ تھوڑا سا بدلتے ہوئے بدر نامی کنویں کی جگہ پر پہنچ گئے. جگہ اس قسم کی تھی کہ مسلمانوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہاں کھڑا ہونے کی جگہ مل سکتی تھی, اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت پانی کی بہت کمی ہوتی تھی, تو آخر شہر سے باہر جا رہے تھے تو پانی پاس ہوگا تبھی تو فوجی جو تھے وہ وہاں پہ زندہ رہ سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے راستہ لیا. دو لوگ تھے قبیلہ جو ہے نا کے, ان کو آپ نے آگے بھیجا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قافلہ کدھر ہے اور کیا جا رہا ہے کس طرح سے. اب دوسری طرف ذرا حالات دیکھیے کہ مسلمانوں کی تو یہ تھوڑی سی تیاریاں تھیں, اس طرف حالات کیا تھے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ قافلے کے چونکہ لیڈر تھے لیکن بہت حد درجہ محتاط بھی تھے. ان کو پتہ تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پورا ہے اور حالات کا مسلسل پتہ رکھتے رہے. جن قافلوں سے ملاقات ہوتی ان کو پوچھتے, بتاؤ بھی وہاں کیا ہے, کون کیا کر رہا ہے. پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قافلے کے راستے میں کھڑے ہیں. اب یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی, چنانچہ انہوں نے دمدم بن عمر غفاری کو کچھ پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں آواز لگائیں. دمدم بہت تیزی سے مکہ پہنچے. عرب دستور کے مطابق انہوں نے اپنے اونٹ کی ناک چپڑی, یعنی کیونکہ اس دور میں کوئی مائک نہیں تھے, کوئی نیٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا وے آف کمیونیکیشن, نہ ٹی وی تھا کہ خبریں لگے, تو کسی کے پاس کوئی خاص خبر ہوتی تھی تو وہ اپنے اونٹ کے ناک پر کچھ لگا دیتے تھے, جیسے کوئی چکنی چیز لگا دینی, جو کجاوا اوپر ہوتا ہے اس کو الٹا کر دیتے تھے, کرتا پھاڑ دیا. اور یہ اس قسم کی علامت تھی کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس شخص کے پاس کوئی بہت بڑی خبر ہے. چنانچہ آواز لگائی, او قریش کی جماعت, قافلہ قافلہ, تمہارا جو مال ابو سفیان کے پاس تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے قبضے میں آنے والا ہے, مجھے نہیں پتا تم اسے پاؤ گے نہیں, مدد مدد. اس طرح کی یعنی ایموشنل قسم کی بات انہوں نے کی. ویسے تو شاید کوئی نہ نکلتا اسلام کی دشمنی میں, لیکن اپنے مال کو بچانے کے لیے تو پھر انسان نکلتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کا مال اس میں تھا. سب لوگ یہ بات سن کر چلے, کہنے لگے اچھا جی, اللہ کے نبی نے کیا سمجھا کہ ہمارا قافلہ روک لیں گے. اس قسم کی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا نہیں, ہم تو آج یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یعنی بڑی بڑی ڈھینگیں ماری, اور ہر بندہ تیار ہو گیا قافلے کی سپورٹ کے لیے, یا تو خود جا رہا تھا ہر ایک یا پھر اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا. کوئی بھی مکہ میں کہتے ہیں کہ ان کے بڑے لوگوں میں رہا ہی نہ. ابو لہب خود نہیں جا سکا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے قرض دار کو بھیجا. یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ کتنا ان کے دل میں اس کا غصہ اور گرج تھا. ارد گرد کے قبائلی لوگوں کو بھی بھرتی کیا, خود قریشی قبائل میں سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا. کیونکہ بنو عدی کے کسی بھی شخص نے جنگ میں شرکت نہ کی۔ یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ سارے لوگ اسلام کو ڈھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے اس بات سے۔ چنانچہ مسلمان جمع ہوئے۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے، 98 گھوڑے ان کے پاس زیادہ تھے۔ 600 زرہ، مسلمانوں کے پاس ایک بھی زرہ نہیں تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے، مسلمانوں کے پاس تھوڑے سے اونٹ تھے۔ سپہ سالار ابو جہل بن ہشام بنا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کے کھانے پینے اور سامان پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، کیونکہ ایک اونٹ تقریباً 100 لوگوں کو کفایت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لشکر میں تقریباً 1000 لوگ تھے۔ اب یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ان کو صرف کہانی سن کے سنیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آج کے دور سے دیکھ لیجئے تو جب بھی مسلمانوں کو مارنے کی تیاریاں ہوں گی، لوگ اسی طرح گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ آج اگر ساری دنیا کے مسلمان مل کے اپنے ایک رول بنائیں، ایک آرمی بنائیں، ایک ہی قسم کا ان کا منہج ہوگا، تو وہی بات ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہ مسلمانوں کا چھوٹا چھوٹا جماعتوں میں بدلنا، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ مسلمان کہیں بھی، اخوت ایک اس قوم کی۔ اس قوم کے نام مختلف ہیں۔ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ 19th century کے بالکل آغاز میں، یعنی 1919 اور 1920 کا جو ایرا تھا، اس سے پہلے تک مسلمان ملکوں کے بیچ میں ویزے کی پابندی نہیں تھی۔ کوئی مسلمان دنیا کے کسی ملک میں کسی وقت بھی جا سکتا تھا، سفر کرے، وہاں رہے، وہاں آباد ہو، کوئی اس کو پاسپورٹ اور ویزے کی اور اقاموں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وقت تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک آواز پہ نکل سکتے تھے۔ کرنسی ان کی ایک تھی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، دشمنوں کے ہاتھوں میں ترنی والا بن کے مسلمان کٹے۔ جب سے مسلمان بٹے، پہلے عرب اور عجم قبیلوں میں بٹے، یعنی کچھ عرب ملک، کچھ غیر عرب، پھر عربوں میں بھی کتنی شاخیں ہوئیں، اور آج مسلمان جو مسلمان کے خلاف لڑتا ہے، کوئی یہ فطرت کی بات تو نہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی سازشیں ہیں۔ کیا کہ مسلمان جس دن ایک ہوں گے، یہ 1 بلین سے زائد مسلمان اگر اس وقت پورے گلوب میں چھوٹے چھوٹے خطوں کی صورت میں کوئی ایک ملک، ایک میل، کوئی 100 سے زیادہ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو جب یہ سب ایک ہو جائیں گے تو اپنے ارد گرد والے کافر ملکوں کو تو یہ ویسے ہی دبا لیں گے۔ اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان ایک نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی بات کی، مسلمانوں کو ایک بنانے کی بات کی۔ کیا اسباب جمع ہوئے ذرا سوچئے، پورے کفر کی کوششوں کو دبانے کے لیے چند مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کافی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس وقت ان سب کا درد ایک تھا، کاز ایک تھی، بینیفٹس ایک تھے۔ لوگ اپنے ملک اور اپنی قومیت کے لیے نہیں جیتے تھے، بلکہ لوگ اسلام کے لیے جیتے تھے۔ جب سارے قافلے تیار ہو گئے تو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، جن کے ساتھ قریش کی بہت زیادہ لڑائی تھی۔ ایک دم خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے مرد تو چلے گئے، پیچھے بچے اور عورتیں رہ گئی ہیں، تو پیچھے سے بنو بکر ہم پہ حملہ کر دے۔ تو لہٰذا اس خیال کے تحت ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں جو مسلمانوں کی دشمنی میں نکلنے والے تھے۔ سراقہ بن مالک جو اس قبیلے کا سردار تھا، بنو بکر قبیلہ تھا، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں، تم جاؤ، ضرور مسلمانوں کو مارو، اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے حملہ نہیں کروں گا، اور رہ گئی بات کہ تمہیں نہیں یقین تو چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں کرتا ہے، کیونکہ جب لیڈر ہی ساتھ ہوگا تو پیچھے حملہ کرنے کی تو بات ہی نہیں۔ اور اس طرح شیطان بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بطرن ناس، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اللہ کی راہوں سے روکتے ہوئے مدینہ کی طرف گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، یعنی دشمنی رکھتے ہوئے، اینیمیٹی، اینوی کے جذبے رکھتے ہوئے، ان جوش انتقام سے چور، جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اور اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی، یعنی ان کی انا پہ چوٹ پڑی تھی۔ اصل میں جو ظلم کرتا ہے پھر وہ ظلم سہ نہیں سکتا، جو دوسروں پہ روپ ڈالتا ہے پھر وہ روپ میں آتا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو جوش بھی تھا، بڑی تیزی سے بدر کی طرف چل پڑے۔ وادی عثمان اور قدیت سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک اور پیغام ملا۔ اور اس نے کہا کہ اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں، قافلے لوگوں کو واپس لے جائیے کیونکہ ہم وہاں سے بچ کے آ گئے۔ بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا، ابو سفیان جو تھے انہوں نے راستہ بدل لیا، اس لیے وہ بالکل دوسری طرف سے نکل گئے، مسلمانوں کو کوئی مشکل ہی نہ ہوئی۔ اور اس وقت جنگ ہوئے بغیر ختم ہو سکتی تھی، لیکن بہت ساروں کی موت ان کو پکار رہی تھی۔ بہت ساروں کو اس وقت اس چیز کا جو مان تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اصل میں یہ ان کی موت تھی جو ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ابو سفیان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر رکھنی چاہی، جا کر دیکھا اور پوچھا کہ کون ہیں، کدھر ہیں، کون ایسے کام کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے اس طرح کی باتیں جو تھی پھیلا دی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی بات کیا تھی کہ وہ شام سے اپنے کاروان کو لے کر شاہراہ پر آ رہا تھا، لیکن بہت زیادہ ہوشیار تھے، اطلاعات بھی ان کو زیادہ مل رہی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ کوئی مدینہ سے لشکر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ دو سوار دیکھے، ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے اور اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچے اور ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ یعنی ان کو پتہ تھا کہ مدینہ کے لوگ ہی اپنے اونٹوں کو کھجوروں کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کے مقام پر ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے قافلے کا رخ موڑ دیا اور ساحل کی طرف کرتے ہوئے بدر سے گزرنے والی راہ کو چھوڑا اور اس طرح سے مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دے دی۔ امید تھی کہ اس وقت بات ختم ہوتی، کہ یہ پیغام پہنچ گیا، لیکن اس پیغام کا اثر دیکھیے کہ مکی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل بڑے غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارے سفر اور اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ سوچئے کون بول رہا، اس کو خود نہیں پتا بیچارے کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو جہل کو مشورہ بھی دیا اخنس بن شریک نے کہ دیکھو واپس چلو، اب معاملہ ختم ہو گیا، لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف تھا اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ تقریباً 300 کے قریب لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں اس فگر کا نوٹ کیجئے گا، کیونکہ احد میں آپ کو یہ منظر دکھے گا۔ شروع میں یہ 1300 نکلے ہیں، 300 چلے گئے، پیچھے 1000 رہ گئے۔ اسی طرح احد میں دیکھیں گے، 1000 نکلے تھے، 300 پھر اس میں چلے گئے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ پیچھے 700 رہ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگوں میں جو گٹھ جوڑ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ راستے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال بنو زہرہ کا کوئی شخص بدر میں حاضر نہ ہوا، اور بعد میں جب یہ ساری جنگ کافروں کے خلاف پڑی تو بنو زہرہ جو تھے احنس بن شریک کی رائے پر بہت خوش تھے اور زیادہ ان کی عزت کرنے لگے کہ واقعی ان کے مشورے کی وجہ سے ہم لوگ اس جنگ میں شکست کھانے سے بچ گئے تھے۔ جب بنو زہرہ گئے تو بنو ہاشم نے بھی جانا چاہا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کسی جگہ کوئی بیٹھا تو ایک پارٹی اٹھے تو پھر دوسری کا بھی دل نہیں لگتا۔ ایک فیملی کے چلے اب ہم چلتے ہیں تو سارے ہی اٹھنے لگتے ہیں، اچھا جی پھر اب ہم بھی جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے ان کو نہ جانے دیا، کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں آپ ہم سے الگ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال 1000 کے قریب لوگ تھے، یہ بدر کی جانب کا ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ مدینہ کے اطلاع دینے والے ذرائع نے اللہ کے نبی کو جب یہ بتا دیا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہاں اب لگتا ہے کہ بہت بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے، تو اس وقت اب ایک تو یہ تھا گیو اپ کر لیتے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی بنی ہوئی عزت جو تھی وہ خاک میں مل جاتی، اور دوسرا یہ تھا کہ پھر جرات کی بات کی جائے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اگر آج دب گئے تو پھر تو ہمیشہ دبنا پڑے گا، اور اگر آج یا مریں گے یا مار دیں گے۔ اللہ کے نبی کے فیصلے بڑی جرات والے تھے، اور اللہ وہ جرات ہمیں بھی دے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ایک سٹرانگ لیڈرشپ ان قوموں کو کتنی بڑی تباہیوں سے بچا لیتا ہے۔ دلدلوں میں پھنسی ہوئی قومیں ابھر آتی ہیں جب ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، اور دبے ہوئے بکے ہوئے کمزور لیڈرز قوموں کو بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی فکر کم ہوتی ہے کہ قوم بچے گی کہ نہیں، اسلام بچے گا نہیں، ان کو غیروں کا خوف بہت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دعا کیجئے کہ امت مسلمہ کو ایک عالمی لیڈر مل جائے، کوئی عالمگیر لیڈر جو سمجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تزکیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو بڑھاتا ہوا آگے چلے، کہ جو اللہ کے نبی نے یعلمکم ہم الکتاب و یزکیہم اور تزکیہ کے سفر طے کرتے ہوئے ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا خوف ڈالنے والے شجاعت والے لوگوں۔ جس دن ایسا لیڈر آئے گا، یاد رکھیے اس دن دنیا میں پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے جتنی خوشخبریاں دیں وہ ساری پوری ہوئیں، اب ایک خوشخبری باقی ہے اور وہ ہو کے رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور پھر پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ بہت سارے ہیرے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے پاس، دبی ہوئی چنگاریاں، اور یاد رکھیے لیڈر کوئی اگتے نہیں ہیں، لیڈر کوئی تربیت سے نہیں نکلتے، یہ اللہ قوموں کو انعام دیتا ہے ان کے تقوی کا، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نسبت کا۔ جب قومیں حقیقت میں اس کردار کی بن جاتی ہیں جو مطلوب ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، جب تقوی کا یہ درجہ کہ لوگ اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد خود پیش کر دیتے ہیں عدالت میں، اور جب دنیا سے بے رغبتی کا یہ درجہ کہ ابو بکر صدیق جیسے حکمران بھی سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ سارا میرا مال مال غنیمت میں جمع کرا دیا جائے، جب اختصاب کا یہ ڈر ہو کہ حضرت عمر فاروق بیواؤں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے ان کے سامان کے تھلے اٹھا کے کمر پہ لاتے ہیں، اور بیت المال کا ایک اونٹ چوری ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ریگستانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جب اس قسم کے کردار پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، پھر اللہ کو بھی جوش آتا ہے، جیسا کہ جوش ابھی ہم بدر میں دیکھنے والے ہیں۔ دعا کیجئے کہ آج وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کی مدد کو پکارتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کے حالات بدلیں گے، ایسے لگے گا کہ کچھ بگڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح سے مسلمان اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جمے رہے۔ آپ نے کہا نہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا منعقد کی، سارے حالات کو اس میں ڈسکس کیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے آپ نے اس پہ رائے لی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سنا ہائے اب اس میں ٹکراؤ ہوگا تو کانپنے لگے، انہی کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما خرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں۔ ہر دور میں یاد رکھیے، ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگا یہ تو موت کا سفر ہے، لیکن کس نے سنبھالا؟ لیڈر نے سنبھالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے ذرا ہمت بنانے والی بات کی، پھر عمر فاروق اٹھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، پھر مقداد بن عمر اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فضخ بن تو ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ اللہ اکبر، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 24 ہے یہ، تم اور تمہارا رب جور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برک الغمات تک لے چلیں، یعنی بہت دور تک لے جائیں گے، تو ہم راستے والوں سے لڑتے پھرتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ یہ جرت کہنے والا ملے، دعا کیجیے آج بھی کو مقداد بن عمر اٹھے، حوصلہ شکن باتیں کرنے کی بجائے، حوصلے توڑنے کی بجائے، نگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے، امت مسلمہ کو امت مرحومہ کہنے کی بجائے، وہ ان کے اندر سے جوش پیدا کرے۔ اور یاد رکھیے، ہر دور کا ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہوگا۔ آج بھی کئی ابو بکر چھپے بیٹھے ہیں، آج بھی کئی عمر چھپے ہوئے ہیں، صرف ایک لیڈر چاہیے، جب وہ نعرہ لگاتا ہے تو اس کی آواز میں آواز لگانے والے بہت ہوتے ہیں، لیڈر بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ لیڈرز مل جائیں اچھے، ہم مسلمانوں کو ایسے دینی رہنما مل جائیں کہ جو دین کی اصل سوچ دکھائیں، فقہی موشگافیوں میں پڑھ پڑھ کر کفر اور نفاق کے فتوے دے کر دوسرے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کی بجائے، اور تعصب کے نام پر اپنے گروہ کو حق سمجھنے کی بجائے، اور دوسری طرف دین کو پس پشت ڈال کر صرف دوسروں کی نظر سے انٹلیکچوئل بیس پہ دین کو سمجھنے والے، اللہ ان دو قسم کے گروہوں سے بچا کر ایک ایسا بیلنس سوچ رکھنے والا، ایک ایسا دور نگاہ رکھنے والا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ دعا کیجیے اللہ میں ایسی بلند نگاہوں والا کوئی مل جائے۔ یہ ہے کہ امام تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، امیر کون ہوتا ہے؟ جو دور رس ہوتا ہے، جو دور دیکھتا ہے، جس کی نظر خوبصورت ہوتی ہے، جو دل نواز باتیں کرتا ہے، جن کا معاملہ حقیقت میں جرت والا معاملہ ہوتا ہے، ایسا لیڈر آئے گا تو پھر دیکھیے فسخ بنتا و رب کا فقاتلا نہیں کہیں گے، انہا ہونا قائد نہیں کہیں گے۔ آج لگتا ہے آپ کو بظاہر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے صرف لیڈر کی کمی ہے اور تزکیے کی کمی ہے۔ آج لوگ قرآن اور سنت سے جڑ جائیں، آج ان کے تزکیے ہو جائیں، آج بچہ بچہ اس نبی کی محبت میں چور ہو جائے اور نبی کی ذات اور نبی کی بات کے دفاع میں لگ جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ امت کا مستقبل کیسے سنورے گا۔ اور ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کے جو جوان ہیں یہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آج پوری دنیا میں وہ نقشہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اللہ اب ان جوانوں کو چنے گا۔ آج کی ماں کو اگر اللہ تعالیٰ وہ ایمان دے دے کہ وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی لوریاں سنائیں، اور وہ بچوں کو باوضو ہو کر دودھ پلائیں، اور ان کو اسلام کے ہیروز کے قصے سنائیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ مسلمان کیسے ابھریں گے، اور ابھریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے بڑی دعا دی مقداد بن عمر کو، اور آپ دیکھیے کہ اب جنہوں نے بھی کہا وہ سارے تھے تو مجاہدین میں سے نا، مہاجرین میں سے تھے، اور تعداد لشکر میں مہاجرین کی کم تھی۔ اللہ کے نبی کتنے دورس لیڈر تھے، آپ کو لگا کہ انصار کہیں زبردستی تو نہیں ساتھ لیے جا رہے، اور جب لڑائی ہوگی تو انصار سامنے زیادہ آئیں گے۔ بیت عقبہ میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی نے یہ پہلے سے لکھوا لیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو تم مدینہ سے باہر نکل کر بھی ہمارے ساتھ جنگ کرو گے۔ آپ نے ساری باتیں سن کے پھر کہا نہیں لوگوں مجھے مشورہ دو، اشارہ انصار کی طرف تھا کہ یہ بات انصار کیا کہتے ہیں۔ اس بات کو سعد بن معاذ نے سمجھ لیا، کہنے لگے بخدا اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ آپ ہماری طرف بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو سما و اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے۔ بس اللہ کے نبی جو آپ کا ارادہ ہے وہ کیجئے، پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطن کو ہچکچاہٹ نہیں، کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد ہیں، یعنی پاؤں نہیں ہمارے کھٹیں گے، مردانہ وار لڑیں گے، اور لڑنے میں ہم جوان مرد ہیں، جوانوں کی طرح لڑیں گے، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ کیا خون کو گرم کرنے والی باتیں! آج ایسی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ منہ میں دانے رکھ کے بات کرنے والے ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کا دامن بیداغ ہوتا ہے، جن کے اندر حلال رزق ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی مدد کے وعدوں کو یقین سمجھا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں گے، یعنی مدینہ میں کریں گے، اس لیے میں انصار کی طرف سے بولتا ہوں، ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں۔ آپ جہاں چاہیں، جس سے چاہے تعلق رکھیں، جس سے چاہے کاٹیں، ہمارے مال لے لیجئے، جو چاہیں جس کو دے دیں، ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں، یعنی جو آپ لیں گے ہمیں اس کی خوشی ہوگی، جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے بر کے خیمات تک جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، سمندر میں کودیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی۔ دیکھیے لیڈر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، جتنی بھی اس کی کوشش ہوگی پھر بھی ساتھ دوسروں کا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو چلو، خوشی سے چلو، اور اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما لیا، یعنی یا تو ابو سفیان کا لشکر مل جائے گا یا ابو جہل کا۔ واللہ گویا کہ میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تھا نبوت کا خاصہ۔ پہلے سے دکھا دیا گیا کہ کل کہاں کون مرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے. تھوڑا سا دور جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے پاس پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر آپ نے پھر ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا جو آپ کے غار کے رفیق تھے, اور خود آپ اطلاعات کو سننے کے لیے, خبر دیکھنے کے لیے کون کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, چل پڑے. دور سے آپ نے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لیا. ایک بوڑھا عرب مل گیا. اللہ کے نبی نے اسے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کا حال دریافت کیا, کیونکہ وہ نہیں پہچانتے تھے اس وقت نا ایک دوسرے کو. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بارے میں وہ نہ جان سکے کہ آپ کون ہیں. بڈھے نے کہا, جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کس قوم سے ہو, میں کچھ نہیں بتاؤں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا, جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. دیکھیے, اسٹرانگ لیڈرشپ, کمزور شخصیت نہیں تھی اللہ کے نبی کی. اس نے کہا, اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں. اس نے کہا, مجھے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں روز نکلیں, اور اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا تو آج وہ لوگ فلاں جگہ پر ہوں گے. اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکر تھا. سوچیے فراست جو تھی, پہلے دور میں لوگوں کے پاس فراست بہت تھی کیونکہ دماغ کا استعمال کرتے تھے نا, فطرت سے تعلق تھا, آرٹیفیشل ماحول میں نہیں جیتے تھے. اب تو ہمیں اپنا فون نمبر نہیں یاد ہوتا, وہ بھی کہتے ہیں ٹھہرو دیکھ کے بتاتے ہیں. جب مسلمانوں کی صحیح خبر دی تو کہنے لگا قریش فلاں دن نکلے, اور خبر دینے والے نے صحیح خبر دی تو وہ بالکل وہاں ہوں گے جہاں واقعی وہ اس وقت تھے. جب بات اپنی بوڑھے نے بتائی, کہا اچھا بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم لوگ پانی سے ہیں. اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے. بوڑھا بیچارہ بولتا رہا, پانی سے ہیں کیا, عراق کے پانی سے؟ یعنی آپ نے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کر دیا. یہ دیکھیے زمانی بات ہوتی, اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. جھوٹ نہیں بولا, سننے والے نے اپنی سمجھ سے سمجھا اور آپ نے اپنے لحاظ سے سچ کہا. بہرحال شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے اور جاسوسی دستہ روانہ کیا. تین قائد علی بن ابی طالب, زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک جماعت بنا کر گئے. یہ لوگ بدر کے چشمے پر پہنچے. وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے. انہوں نے انہیں گرفتار کیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا. اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے. انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سکے ہیں, یعنی پانی پلانے والے ہیں, اور انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا. قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا. انہیں توقع یہ تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے, کیونکہ ابھی بھی ان کے دل میں خواہش تھی کہ قافلے پر غلبہ پائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سورۃ الانفال میں پیش کیا کہ تم تو چاہتے تھے تمہیں وہ سونے چاندی سے لدا ہوا لشکر ملے, لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور دینا چاہتا تھا. خیر, صحابہ نے ان کو تھوڑا سا سخت سست کیا اور مجبوراً انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ابو سفیان کے آدمی ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ رک گئے. اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ناراض ہوئے. جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ نے ان کی پٹائی کر دی, جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, خدا کی قسم یہ دونوں سچ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ قریش کے آدمی ہیں, یعنی ابو جہل کا جو قافلہ تھا اس کے ساتھ ہیں یہ. اس کے بعد آپ نے پھر ان سے کہا کہ مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کہا, وہ جو فلاں جگہ کھڑا, یعنی ان کی خبرداری کر دی کہ قریش اس قلعے کے پیچھے ہیں. کہا, کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا, بہت زیادہ ہیں. کہا, کتنے؟ کہا, پتہ نہیں. کہا, کتنے اونٹ روز کٹتے ہیں؟ کہنے لگے, ایک دن 9 اور ایک دن 10. تو آپ نے فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے. پھر آپ نے پوچھا, یہ بتاؤ کہ ان کے بڑے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا, ربیعہ کے بیٹے عتبہ, شیبہ, ابو البختری, حکیم بن حزام, یعنی بڑے بڑے سردار تھے, ان کے نام لیا, اور ابو جہل کا بھی لیا, امیہ بن خلف کا لیا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے پاس لا کر ڈال دیے ہیں, یعنی جو ہیرے تھے لے آئے. دیکھیے, جو کفر میں اسٹرانگ ہوتے ہیں وہی اسلام میں آ کے سخت ہوتے ہیں. چلیں, دشمن ہی صحیح, لیکن تعریف تو دشمن کی بھی کرنی چاہیے. اب اس وقت وہ حالات ہیں جس کو آپ ذہن میں لے کے آئیے تو مسلمانوں کی حیثیت دیکھیے, کیا مدد تھی, کیا ہو سکتا تھا اس وقت. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان اس وقت اپنے آپ کو کتنا کمزور کر سکتے تھے, لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کائنات کو معاون بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی, ایسی بارش ہوئی جو کافروں پر تو موسلا دھار ہو کے برسی, اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا کہ ان کے پاؤں نہیں آگے بڑھ رہے تھے. جبکہ وہی بارش مسلمانوں پر پھوہار بن کر برسی اور ان کو پاک کر دیا. دلوں میں وسوسے تھے, بزدلی تھی, جیسے ہوتی ہے نا ایک کساہٹ سی ہوتی ہے, وہ سب دور ہوئی. اچھا, مسلمان جہاں تھے وہاں زمین سخت ہو گئی اور پاؤں ٹک گئے, اور جہاں کفار کا قافلہ تھا وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا اور ان کے پاؤں پھسلنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے پیارے انداز سے کہا کہ تمہارے دل جم گئے, تمہارے دل کو سکون مل گیا وہاں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے لشکر کی ترتیب دی. آپ نے سوچا کہ ہم بدر کے چشمے پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ مشرقین اس پہ قبضہ نہ کریں, کیونکہ جس کے پاس پانی آ جائے گا اس کا پلڑا بھاری تھا. عشاء کے وقت آپ بدر کے قریب چشمے پر آئے. یہاں باپ ایک بہت خوبصورت معاملہ دیکھیے گا. حباب بھی منظر جو ایک ماہر فوجی تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں؟ کیا ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, میں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس جگہ کو چنا ہے. تو کہنے لگے, پھر اللہ کے نبی, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ آگے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ اس پر پڑاؤ ڈالیں, پھر بقیہ چشمے سارے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. آپ سوچیے نا, تین چار چشمے ہیں. اگر آپ نے مدینہ سے آتے ہوئے پہلے چشمے پہ قابو پا لیا تو اگلے دو تین تو ان کے ہاتھ میں آتے, تو اگر آخری پہ پڑاؤ ڈالیں گے تو پچھلے سارے مسلمانوں کے پاس تھے. تو لہٰذا جب ہم قریش سے جنگ کریں گے ہم پانی پیتے رہیں گے اور ان کو پانی نہیں ملے گا. آپ نے کہا, بہت ٹھیک مشورہ, اور آپ اپنے لشکر سمیت اٹھے اور آدھی رات کے قریب آپ نے دشمن کے سب سے قریب چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. صحابہ اکرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کیا. یہ باتیں کیسے ہوتی ہیں سوچئے. دیکھیے, ایک نبی ہے اور ایک عام انسان, اس کے مشورے کو مان لیا, حق کو لے لیا. یہ نہیں کہا چپ کرو تمہیں نہیں پتہ مجھے پتہ. اس سے عمل کی باتیں بالکل واضح ہیں کہ ہمیں بھی کبھی اس بات کو نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں تو جی ہم سے چھوٹا ہے, فلاں تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, فلاں تو بچہ ہے, اس سے پوچھئے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ بات بتا سکے. اچھی, بڑوں کی تو بعض دفعہ ویسی مت ماری جاتی ہے کئی مسئلوں, ذمہ داریوں, بیماریوں, پریشانیوں میں. جوان خون, صحت مند خون, لاپرواہ خون بعض دفعہ بہت آزاد ہوتا ہے. تو بعض دفعہ آپ کے چھوٹے بہت اچھا مشورہ آپ کو دے سکتے ہیں, کبھی بھی اس میں بخل نہ کیجیے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو سعد بن معاذ نے پھر اللہ کے نبی سے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں, تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کی وجہ اگر شکست ہو جائے یا کوئی ہنگامی حالت ہو تو کم از کم آپ تو محفوظ ہوں اور ہم پہلے سے تیار ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیں, آپ اس میں بیٹھیں اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی رکھیں, اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں. یہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا اللہ کے نبی کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی جان اصل میں ان کو دین کے ناطے سے بہت قیمتی لگتی تھی. کہنے لگے, اور اگر دشمن ہار گیا یعنی اللہ نے ہمیں عزت دی تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پسند ہوگی, دوسری صورت ہوئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے, در حقیقت آپ کے پیچھے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں. اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے. اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے. کتنے دل صاف تھے. ہم کہتے اللہ رحم کرے اگر آج جیسے لوگ ہوتے, کہتے دیکھا وہ گھر بیٹھ گئے ہم مرنے لگے. لوگ کھوٹے تھے نا دل کے, اس لیے نہیں آئے. ان کو تو آنا ہی نہیں تھا, نیت ہوتی تو آتے. نہیں, جو میدان جنگ میں جان کٹانے کو تیار ہیں وہ پیچھے رہنے والوں کے لیے کتنی پیاری گواہیاں دیتے ہیں. یہ ہے رحما بینہم. اللہ کرے آج کا مسلمان دوسرے کے لیے اسی طرح رحم والا بن جائے. اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کی تعریف کی, ان کو دعا دی اور ایک ٹیلا بنایا گیا جہاں سے پورا میدان دکھتا تھا, اور اس مرکز کی نگرانی جو تھی حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کے ایک دستے نے کی. یعنی اللہ کے نبی کی جان کو بچانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ یہ بہت ضروری تھا. لہٰذا اس موقع پہ پھر یہ معاملہ پورا ہوا. اگلا مرحلہ تھا صف بندی کا. اللہ کے نبی نے لشکر کی ترتیب فرمائی, آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور آپ اپنے ہاتھ سے اشارے کر کے فرماتے, یہاں فلاں کل گرے گا, یہ فلاں کی قتل گاہ, انشاءاللہ کل فلاں ادھر گرے گا, یعنی ابو جہل اور وہ سردار جو کہ اگلے دن واقعی وہاں مارے گئے ان کی طرف اشارہ تھا. پھر اسی طرح ایک درخت کی جڑ کے پاس آپ نے رات گزاری. مسلمانوں نے بھی بہت سکون کے ساتھ آرام سے رات گزاری. ان کے دل اعتماد سے پر تھے, انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا. انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت 8 میں فرماتے ہیں, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. تو یہ تھی جمعہ کی رات 17 رمضان 2 ہجری, اور آپ 8 یا 12 کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. ہماری رمضان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم رمضان میں سو سکتے ہیں جنگ لڑنے کا؟ ہم تو جو کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت نیکی کا کام وہ بھی چھوڑتے ہیں. جی رمضان ہے, چھٹیاں دے دیں کلاس کو. ہم نہیں جا سکتے گرمی میں سردی میں. آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے کام رمضان میں ہوئے. ہجرت محرم میں ہوئی, غزوہ بدر رمضان میں ہوئی. کیا کیا مارکیں ہیں نا کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے, جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی. دعا کیجئے ہمیں ذوق خدائی نصیب ہو جائے, اللہ سے ملاقات کا ذوق مل جائے. کل رب کو چہرہ دکھانا ہے, کل رب کو فیس کرنا ہے, یہ احساس بندے کو میدان جنگ میں بھی مطمئن رکھتا ہے. پھر اس کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں آتی. جیسے چاند ایک طرف سے ڈوب کے دوسری طرف کم کام کرتا ہے, جیسے سورج ایک طرف سے ڈوبتا ہے تو دوسری طرف دکھتا ہے, اس طرح ایک ایمان والا اپنے آپ کو اتنا مفید کر لیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک دن بھی ضائع نہیں کرتا. پھر وہ رات دن, گرمی سردی, محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, رمضان, غیر رمضان, عید کا دن, عید نہیں کیا, خوشی, غم, گرمی, سردی, بہار, فضاں, کچھ نہیں دیکھتا. اس کو پتہ کہ بس میں نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے, کیونکہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ سوچ بندے سے کام کرائے گی, اور اگر یہ سوچ نہیں تو کچھ فائدہ نہیں. نری باتیں, کھوکھلی باتیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو کھوکھلا قرآن, پڑھا رہے ہیں تو کھوکھلا قرآن. صرف ترجمے یاد کر کر کے ٹیسٹ دینے کا نام قرآن پڑھنا نہیں ہے. یہ روح پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جیالے لوگوں کے لیے اپنی مدد کھولتا ہے. جو اب آگے ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کاموں کے لیے چنتا ہے, کہ جب حقیقت میں انسان ناممکن سمجھتا کسی چیز کو وہی ممکن ہوتی ہے. اور یہ لکھ لیجئے, جتنا ایمان آپ کا پختہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ناممکنات کو ممکن میں بدل دے گا. عقل حیران رہے گی, لوگ پریشان رہیں گے, امپاسیبل آئی ایم پاسیبل میں بدل جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ انسان کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو. کون میدان جنگ میں ایسے سوئے گا؟ لوگ تو نرم گدوں پہ نہیں سو پاتے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یغشیکم النعاس امنتن, امن ہی امن, سکون ہی سکون. کام کر کے جو تھکن ملتی ہے اس کی لذت تو وہی جانے جس کو ملی. خالی بستر توڑ کے کھا پی کے دنیا سے جا کے بھی کیا قبر میں آرام ملے گا؟ ایمان والے کو یہ خوب پتہ ہوتا ہے کہ میں زندگی بھر کام کروں تاکہ جنت قبر میں سن لوں کہ نم کا ناؤ متل روس, سو جاؤ جیسے دھلن سوتی ہے. ایمان والے کو لوریاں ملتی ہیں, سو جاؤ بہت کام کر کے آئے ہو, تھکے ہوئے ہو, تھوڑا آرام کر لو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً, چل اللہ کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی, تجھ سے راضی. یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انسان کوشش کرے. فبذلک فلیفرحوا, اس کے ساتھ خوشیاں منائے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس کی رغبت کرے انسان تو کر کے دیکھے, پھر بات بنے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے حالات بنائے گا. ہم آج ایسے ہی روتے ہیں, مدد نہیں ہے, حالات نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پہلی عقل کے ترازو میں چیزوں کو تولیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ دعا کیجئے سچا ایمان ہے, اصل قیمت ایمان کی ہے, باقی سب باتیں خالی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو ایک طرف اطمینان میں رکھ رہا ہے اور دوسری طرف دشمنوں کا حال دیکھیے. घर से तो जोश से निकलना और बात है। पिकनिक के शुरू में तो सारे बड़े खुशगवार मूड में होते हैं। वहाँ तो अबू जाहल ने भी नारे लगा लिए कि हम खाएंगे और पिएंगे और फतह मनाएंगे, लेकिन मैदानों में कूद के, गर्मी सर्दी भूख प्यास है ना, आसान बात है? आसान बात नहीं है। कैसे कुरैश ने वहाँ जाकर अपने कैंप में रात गुजारी। सुबह सब निकले बदर की तरफ और एक गिरोह जो था अल्लाह के नबी के हौज की तरफ पहुँचा। आपने फरमाया इन्हें छोड़ दो, मगर इनमें से जिसने भी वो पानी पिया वो इस जंग में मारा गया। लोगों ने पानी पी लिया, सहाबा रोकना चाहते थे लेकिन आपने कहा मत रोको, और अल्लाह की तरफ से ये बशारत थी कि जिसने पानी पिया कल उसकी मौत आएगी। हकीम बिन हिजाम बाकी बचा जो बाद में मुसलमान हुआ और बहुत अच्छा मुसलमान हुआ, और बाद में उसने ये निशानी जो देख ली इसके बाद आदत क्या हुई कि जब कोई पक्की कसम खानी होती तो कहता ला वल्लज़ी नजानी मिन यौमी बद्र, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे बदर के दिन से निजात दी। वही चीज़ जो दूसरों की हलाकत का सबब बनी इसके लिए खैर और आफियत का सबब बनी। कुरैश मुतमईन हुए, उनको लगा कि मदनी लश्कर छोटा सा ही है, देखते हैं क्या होता है। उमर बिन वाहब को भेजा, घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया, वापस आकर कहने लगा कुछ कम व बेश 300 लोग हैं, लेकिन ठहर जाओ मैं देख लूँ कोई पीछे से इनको मदद तो नहीं आ रही। इसके बाद वो वादी में घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर तक गया, कुछ दिखाई न दिया, वापस आके कहने लगा मैंने कुछ नहीं पाया। लेकिन ए कुरैश के लोगों, मैंने बलाएं देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं, यसरब के ऊँट अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी हिफाजत खुद इनकी तलवारें कर रही हैं, जिनकी सारी हिफाजत और मिल जाओ मावा खुद इनकी तलवारें, यानी ये खुद अपनी तलवार के ज़ोर पे अपनी हिफाजत करेंगे, कोई और चीज़ नहीं। खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि इनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बगैर कत्ल ना होगा, और अगर तुम्हारे ख़ास ख़ास अफराद ने उनको मार भी लिया तो इसके बाद जीने का मज़ा ही क्या, इसलिए अच्छी तरह सोच लो। ये देखिए दुश्मनों की ज़ुबान से मुसलमानों को बशारतें मिलती हैं, आप क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ईमान वालों की ज़ुबान से खैर निकालता है या अल्लाह दुश्मन की ज़ुबान से वही निकलवा रहा है जो कल होने वाला था? फलहमहा फजूरहा व तक्वाहा, अल्लाह इल्हाम कर देता है ऐसी चीज़ें, हालात गवाही देने लगते हैं, दरो दीवार गवाही देने लगते हैं, जो होना होता है अल्लाह ताला उसको पहले से ज़ुबानों पे लाता है। कहने लगा सोच लो। अब अबू जहल को गुस्सा आ गया, कहने लगा ये क्या हो गया, अब हम यहाँ आए तो जंग के बगैर वापस जाएं? बहरहाल हकीम बिन हिसाम ने कोशिश की लोग मान जाएं। उतबा बिन रबिया के पास गया, उनको कहा देखें आप सरदार हैं, आप अच्छा काम कर जाएं, आपका जिक्र हमेशा से रहेगा, आप एक लड़ाई होने से बचा लें। उतबा ने कहा हकीम वो कौन सा काम है? कहने लगा आप लोगों को वापस ले जाएं और जंग छोड़ दें, यानी बात का खुलासा ये था कि आज जंग में ना लड़ें। फिर उतबा ने हकीम बिन हिजाम से कहा कि भाई तुम जाके अबू जाहल से ख़ुद बात कर लो, क्योंकि वो लोगों के मामलात में ज़्यादा ही दिलचस्पी लेते हैं, मुराद अबू जाहल था। कहने लगा मैं कुछ नहीं बोलता, अगर ये मान जाए तो सब ठीक है। यहाँ से आप देखिए सारे बुरे नहीं होते, किसी एक के लिए बुरे हो जाते हैं, सब लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन एक खड़ा होता है तो सबको खड़ा होना पड़ता है। फिर उतबा बिन रबिया ने तकरीर की, कहा कुरैश के लोगों, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से लड़कर कोई कारनामा अंजाम न दोगे? खुदा की कसम अगर तुमने इनको मार लिया तो सिर्फ ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ेंगे जिन्हें देखना पसंद न होगा, क्योंकि मुसलमान भी तो अपने ही है ना, क्योंकि आदमी अपने चचेरे भाई को या खालाजद भाई को या अपने ही कबीले कुंबे के किसी आदमी को कत्ल किया होगा, यानी देखिए तो रिश्तेदार ही थे ना। ये है कुफर और इस्लाम कैसे रिश्तों में फ़र्क डाल देता है। कहने का अपने ही रिश्तेदारों को मारोगे तुम्हें क्या खुशी होगी, वापस चलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अरब से किनारा का शोर हो। अगर अरब ने इनको मार लिया ये वही चीज़ होगी जो तुम चाहते हो, यानी तुम क्यों अपनों को मारते हो, कोई और मार ले इनको। और अगर दूसरी सूरत पेश आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस हालत में पाएंगे कि तुमने जो सलूक इनसे करना चाहा था इसे किया ना था, यानी इसने सुलह की बात की। फिर अबू जहल के पास पहुंचा हकीम बिन हिजाम, अबू जहल अपनी ज़रा दुरुस्त कर रहा था। हकीम ने कहा अबुल हकम, ये कुन्नियत थी अबू जहल की, मुझे उत्पा ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा, ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، دیکھیے خدا کو مانتے ہیں، کہنے لگا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، آر دلائی کہ لو ابھی ہمت ہار گیا، نہیں ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے یہ جو کہا ہے محض اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ دیکھیے دار تانے دیکھیے، عتبہ کے بیٹے سے مراد ابو حذیفہ تھے جو شروع دور میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آگے۔ کہنے لگے یہ صرف اس کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ لگی جائے۔ جب عتبہ کو یہ پتہ چلا کہ ابو جہل نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے، خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج ہے، تو وہ بولا، یعنی اب دیکھیے کہ ان کی لینگویج دیکھیے ذرا کیسی ہے، یعنی بہت گندی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال جھگڑا شروع ہوا، اختلافات ہو گئے، پھوٹ پڑ رہی تھی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کون آگے آیا؟ ابو جہل، کیونکہ اس کی موت تھی اور اس کو اب اس بات کو قبول کرتے ہوئے مشکل لگ رہا تھا کہ میں کیسے پیچھے ہٹوں، جو کہہ دیا اب اس کو کیسے کروں، جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوکا ہوا اب کیسے نکلوں۔ اس طرح سے اب وہ منظر ہے کہ جہاں مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاملہ پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلی چیزیں ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔